اسلام کی معرفت۔
عزیز سامعین، پروگرام اسلام کی معرفت لے کر حاضر خدمت ہیں، مظفر زکی کا سلام قبول فرمائے۔ امید کہ آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آئے گا۔ آج کے اس پروگرام میں بھی ہم پیغمبر اسلام کی بعثت کی داستان کو جاری رکھیں گے۔ اس سے قبل کے پروگرام میں ہم نے بتایا تھا کہ جس پر اسرار شب میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں خدا سے راز و نیاز میں مشغول تھے، اچانک ایک نور آسمان سے چمکا اور ایک مرتبہ فرشتہ وحی حضرت جبرائیل امین آ حضرت کی چشم مبارک کے سامنے ظاہر ہوئے۔ جبرائیل نے قرآن کے نازل ہونے والی سب سے پہلی آیت کی تلاوت کی اور آپ کے مبعوث پر رسالت ہونے سے متعلق خدا کے پیغام کو آپ تک پہنچایا۔ اب ہم مزید اس سے آگے کی داستان آپ کو سنائیں گے۔ اس عظیم واقعے کے بعد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا سے باہر آئے، آسمان پر تارے جھلملا رہے تھے اور چاند کی ہلکی سی چاندنی اور پرسکون شہر مکہ آپ کے سامنے تھا، گویا دنیا کے جسم میں ایک بار پھر روح پھونک دی گئی ہو اور پورا عالم سرگوشی کر رہا تھا کہ سلام ہو تم پر اے خدا کے برگزیدہ اور منتخب پیغمبر۔ رسول اکرم آہستہ آہستہ اور فکر میں ڈوبے ہوئے اپنے قدم اٹھا رہے تھے اور جبرائیل امین کے یہ حیرت انگیز کلمات کے پڑھو اپنے پروردگار کے نام سے ایک خاص آہنگ کے ساتھ آپ کے کانوں میں رس گھول رہے تھے۔ ان کلمات نے محمد کے دل کو پرسکون بنا دیا تھا۔ اب وہ دل میں معجزن جذبات کے ساتھ اپنے بیت الشرف کی جانب تشریف لے گئے تاکہ تھوڑی دیر آرام کریں اور اس عظیم راز سے اپنی ہمدم ختیجہ کو باخبر کریں۔ جب جناب ختیجہ نے دروازہ کھولا تو محمد کی تیز نگاہوں میں ایک خاص قسم کی چمک دیکھی۔ ختیجہ نے محسوس کر لیا کہ ضرور کوئی واقعہ پیش آیا ہے۔ محمد نے کچھ آرام کرنے کے بعد جو کچھ دیکھا تھا اسے ختیجہ کے لیے بیان کیا۔ جناب ختیجہ کے دل میں ایک عجیب ہیجان سا برپا ہو گیا اور اشک بار آنکھوں سے کہنے لگی، اے امین مکہ، آپ باوفا اور نیک سیرت اور نیک کردار انسان ہیں، آپ حق و انصاف کے حامی اور مظلوموں کے مددگار رہے ہیں، آپ کے مہربان دل اور آپ کی پسندیدہ عادات و اطوار اور رشتہ داروں کے ساتھ مل جل کر رہنے کی آپ کی کوشش زماں زد خاص و عام ہے، اسی سبب سے پروردگار عالم نے آپ پر خاص نظر کرم کی ہے۔ اس خدا کی قسم جس کے قبضے قدرت میں ختیجہ کی جان ہے، یہ مقام و منزلت آپ کو خدا نے آپ کی زحمتوں اور پرہیزگاریوں کے نتیجے میں عطا کیا ہے۔ سلام ہو آپ پر اے رسول خدا۔ جناب ختیجہ وہ پہلی خاتون تھیں جو پیغمبر اسلام پر ایمان لائیں۔ اس کے بعد رسول اکرم کچھ دیر کے لیے سو گئے اور جناب ختیجہ یقین سے مالا مال قلب کے ساتھ اپنے ذہن میں اٹھنے والے بعض سوالات کے جواب پانے کے لیے اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے گھر گئیں۔ ختیجہ نے ورقہ بن نوفل کو سب کچھ بتایا اور ان سے کہا کہ ان باتوں کو راز سمجھ کر اپنے دل میں محفوظ رکھیں اور کسی کو اس سے مطلع نہ کریں۔ جناب ختیجہ نے ورقہ بن نوفل سے پہلا سوال یہ کیا کہ اے میرے چچا کے بیٹے، میں آپ سے جبرائیل کے بارے میں جاننا چاہتی ہوں۔ ورقہ نے کہا کہ جبرائیل خدا کے عظیم فرشتے ہیں اور خدا اور پیغمبران الہی کے درمیان واسطہ ہیں، وہ ایک فرشتہ ہیں جو موسیٰ اور عیسیٰ پر بھی وحی لے کر نازل ہوئے، وہ جہاں بھی نازل ہوتے ہیں وہاں کے لوگوں کے لیے حیرتناک خبریں لاتے ہیں۔ جناب ختیجہ کے جن کی آنکھیں خوشی سے چمک رہی تھیں کہنے لگیں، جبرائیل ہمارے شوہر محمد پر غار حرا میں ظاہر ہوئے، اے چچا کے بیٹے، سابقہ کتابوں میں محمد کے لیے کیا بیان کیا گیا ہے؟ ورقہ بن نوفل جو جناب ختیجہ کی باتیں سن کر حیرت میں پڑ گئے تھے کہنے لگے، اے ختیجہ، میں نے خود بزرگوں کی تاریخ میں پڑھا ہے، خداوند عالم اس دیار سے ایک پیغمبر کو مبعوث کرے گا جو یتیم ہوگا، وہی اسے پناہ دے گا اور اسے دوسروں سے بے نیاز کر دے گا، وہ آخری پیغمبر ہے اور اس کے بعد کوئی بھی پیغمبر ظہور نہیں کرے گا، اور تم نے جیسا کہ ہمیں بتایا ہے، اگر یہ واقعہ پیش آیا ہے تو جان لو کہ جبرائیل نے ان کو جو سکھایا ہے وہ وحی پروردگار ہے اور محمد خدا کے پیغمبر ہیں، اور ان سے کہو کہ اپنے کام میں ثابت قدم اور پر عزم رہیں۔ اس طرح سے حضرت محمد مصطفیٰ پیغمبری کے لیے مبعوث ہوئے اور ان کو یہ مشن سونپا گیا کہ وہ لوگوں کو خدا کی جانب بلائیں۔ جب سورہ مدثر کی ابتدائی آیات پیغمبر خدا پر نازل ہوئی تو آن حضرت سمجھ گئے کہ خداوند عالم یہ چاہتا ہے کہ ہدایت کی روشنی سے لوگوں کے دل منور ہوں، اور اب انہیں اس سلسلے میں قدم اٹھانا چاہیے۔ ان آیات میں ہم پڑھتے ہیں، اے میرے کملی اوڑھنے والے، اٹھو اور لوگوں کو ڈراؤ اور اپنے رب کی بزرگی کا اعلان کرو، اور اپنے لباس کو پاکیزہ رکھو اور برائیوں سے پرہیز کرو۔ جس طرح سے رسول خدا پر سب سے پہلے حضرت خدیجہ ایمان لائیں، اسی طرح مردوں کے درمیان حضرت علی علیہ السلام سب سے پہلے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے، جبکہ اس وقت ان کی عمر صرف 10 سال تھی۔ جب پیغمبر خدا نے علی کے سامنے اسلام کو پیش کیا، علی نے انتہائی شوق و ولولے کے ساتھ اپنے ننھے ہاتھوں کو رسول خدا کے مضبوط ہاتھوں میں دیا، اور پیغمبر نے محبت سے سرشار ہو کر علی کے ہاتھوں کو دبایا۔ اس وقت علی نے ایمان سے سرشار قلب کے ساتھ زبان پر یہ کلمات جاری فرمائے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن رسول اللہ۔ اس طرح سے حضرت علی خدا کی وحدانیت اور رسول کی رسالت کا اقرار کر کے مردوں میں سب سے پہلے دن اسلام پر ایمان لائے، اور پوری عمر اس ایمان کے سلسلے میں جان فشانی کی، یہاں تک کہ راہ خدا میں شہید ہو گئے۔ اس طرح سے اسلامی معاشرے کی پہلی بنیاد جو مکے میں رکھی گئی 3 افراد پر مشتمل تھی، اور پیغمبر خدا نے عزم راسخ کے ساتھ توحید کی دعوت کا آغاز کیا۔ بعثت کے ابتدائی ایام میں آ حضرت جناب خدیجہ اور حضرت علی کے ہمراہ جبرائیل امین کی طرز پر تعلیم کردہ نماز بجا لاتے۔ حضرت علی کے بعد رسول خدا پر ایمان لانے والی دوسری فرد جناب زید ہیں۔ ابتدا میں تو مصلحت کا تقاضا یہ تھا کہ رسول خدا اپنی تبلیغ کو آشکارا نہ کریں، چنانچہ تاریخی منابع میں یہ زمانہ خفیہ یا سری دعوت سے مشہور ہے، سری دعوت کے جو تقریباً 3 سال تک انجام پائی۔ پیغمبر خدا با مقصد اور منظم طریقے سے اپنی تبلیغ جاری رکھے ہوئے تھے۔ اس دور میں پیغمبر خدا جب کسی میں روحانی اور معنوی آمادگی پاتے تھے تو خفیہ طور پر اس سے ملاقات کرتے تھے، اور دین اسلام کی نورانیت سے اس کے قلب کو منور فرماتے اور اسے اسلام کے بارے میں بتاتے تھے۔ اس دوران پیغمبر خدا لوگوں کو یہ ہدایت فرماتے کہ وہ بتوں کی پرستش سے باز آ جائیں اور خدا وحدہ لا شریک کی پرستش کریں، اور اس خدا یکتا کی عبادت کے لیے نماز پڑھیں اور اس سے حاجت طلب کریں۔ آن حضرت کی پہم اور انتھک کوششوں کے سبب مردوں اور عورتوں کی ایک تعداد نے پیغمبر خدا کی دعوت کو قبول کر لیا، اور یہی وہ دور تھا جب اسلام کے فروغ کے لیے راستہ ہموار ہو گیا تھا، اور پیغمبر اسلام نے انہی 3 افراد کے توسط سے اپنی حکومت کی بنیاد رکھی۔ ان 3 برسوں میں چونکہ مسلمانوں کی تعداد کم تھی، اس لیے قریش کے بت پرست رؤسا کو اس نو ظہور دین سے چندان تشویش لاحق نہیں تھی، اور وہ یہ خیال کر رہے تھے کہ یہ تحریک بہت جلد ختم ہو جائے گی اور خاموشی کی نظر ہو جائے گی، لہذا انہوں نے اس کے مقابلے میں کوئی مزاحمت نہیں کی۔ البتہ مسلمان صرف اس لیے کہ اس تحریک کو روکنے کے لیے مشرکین مکہ کے جذبات نہ ابھریں، پنہاں طور پر اپنی نماز اور عبادتیں بجا لایا کرتے تھے۔ اس کے باوجود بھی مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان اکا دکا جھڑپیں بھی ہوتی رہتی تھیں، لیکن جب پیغمبر خدا نے اپنے رشتہ داروں کو کھل کر دعوت اسلام دی اور ان کو بت پرستی اور شرک سے منع کیا، تو پھر پیغمبر اسلام کے خلاف خفیہ اور آشکارا مخالفتیں شروع ہو گئیں۔ بلا شبہ ہر وہ اصلاحی اور وسیع تحریک کے جس کی جڑیں گہری ہوتی ہیں اور جو عوام کے تمام امور کو اپنے زیر اثر لینے اور معاشرے کو پوری طرح سے تبدیل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو، اس کے لیے 2 اہم عامل کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ ایک تو قوت بیان، یعنی معاشرے کی اصلاح کرنے والوں کے پاس قوت بیان ہونی چاہیے تاکہ وہ اپنی اصلاحی تحریک کے اہداف کو واضح طور پر عوام کے سامنے بیان کر سکے، اور دوسرے خطروں کے موقع پر منظم دفاعی اسٹیبلشمنٹ کا ہونا ضروری ہے تاکہ مخالفین کی یلغار اور حملوں کا مناسب جواب دیا جا سکے۔ پیغمبر خدا کا بیان و گفتار اپنے عروج پر تھا اور آپ کو اس پر کمال حاصل تھا۔ آپ انتہائی مضبوط اور توانا سخنور تھے کہ جو باکمال فصاحت و بلاغت اور تمام قرآنی آیات کی عوام کے سامنے تلاوت فرماتے تھے اور اپنی تحریک کے اہداف و مقاصد کو پر اثر انداز میں عوام کے سامنے بیان کرتے تھے۔ قرآنی آیات اس حد تک دل نشین اور پرکشش ہوتی کہ بعض مشرکین مکہ جب پیغمبر کے پاس پہنچتے تھے تو اپنے کانوں میں روئی بھر لیتے تھے تاکہ کہیں ان کی دل نشین آواز ان کے دلوں میں گھر نہ کر جائے، لیکن دفاعی لحاظ سے دعوت کے ابتدائی برسوں میں مسلمانوں کے پاس مناسب افرادی قوت اور وسائل و ذرائع کا فقدان تھا، کیونکہ 3 سال کی خفیہ مدت تبلیغ کے دوران صرف 40 افراد ہی اسلام لائے تھے۔ آخرکار یہ زمانہ اپنے اختتام کو پہنچا اور پیغمبر خدا نے حکم خدا سے لوگوں کو اسلام کی جانب عام دعوت دینا شروع کر دیا۔ اس مرحلے میں سب سے پہلے پیغمبر اسلام نے اپنے رشتہ داروں اور اعزاء و اقارب کو اسلام کی طرف بلایا۔ فطری بات ہے کہ ایک وسیع انقلاب برپا کرنے کے لیے ابتدا میں چھوٹے حلقوں سے شروع کرنا چاہیے، اور اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے کہ پیغمبر خدا اپنی دعوت اسلام کا آغاز اپنے رشتہ داروں سے کریں۔ پیغمبر کے رشتہ دار آن حضرت کی سچائی، ایمانداری اور پاکیزگی پر دوسروں سے زیادہ یقین رکھتے تھے اور ان کو اچھی طرح جانتے تھے۔ اس کے علاوہ رشتہ داری اور محبت کا بھی تقاضا یہ تھا کہ وہ دوسروں سے زیادہ پیغمبر کی باتیں سنیں اور کینہ و حسد کو بالائے طاق رکھ دیں۔ اپنے رشتہ داروں کو دعوت دینے کا ایک فائدہ یہ بھی تھا کہ اگر وہ ایمان نہ بھی لاتے پھر بھی قومیت اور رشتہ داری اس بات کا سبب بنتی کہ وہ پیغمبر کے دفاع کے لیے کھڑے ہو جاتے، اور وہ بھی ایسے میں کہ جب پیغمبر کے زیادہ تر رشتہ دار مکے کے بااثر افراد میں سے تھے۔ اپنے رشتہ داروں کو پیغمبر اسلام کی جانب سے دعوت دیے جانے کے بارے میں سورہ شعراء میں اس طرف اشارہ ہو رہا ہے، اور پیغمبر آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ اس آیت کے نزول کے بعد پیغمبر خدا نے اپنی قوم کے 40 بزرگوں کو مہمان بلایا اور یہ فیصلہ کیا کہ ان کی دعوت کے ساتھ ہی ان کو اپنے عظیم راز سے بھی آگاہ کریں۔ سامعین، اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، اگلے پروگرام تک ہمیں اجازت دیں۔ خدا حافظ۔